بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بزرگوں کی باتوں میں ایک خاص قسم کی برکت ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے جس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، سوئے ہوئے دل بیدار ہوتے ہیں، اور بزرگان دین کے قلوب تزکیہ ہو جانے کی وجہ سے صاف شفاف ہوتے ہیں، اس لیے اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی معرفت کا عکس ان کے دلوں پر پڑتا ہے، اور اللہ تعالی کی انہیں پوری پوری معرفت حاصل ہوتی ہے، پوری پوری پہچان نصیب ہو جاتی ہے. ایک مرر ہو، مرر، اور وہ ایک کمرے میں کئی مہینوں تک پڑا رہے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر غبار جم جاوے، ڈسٹ. اب اس مرر کو آپ سورج کے سامنے رکھ دو اور دوسرا صاف شفاف مرر، بالکل کلین، بازار سے نیا نیا خریدا ہوا، اسے اس کے پڑوس میں رکھ دو تو سورج دونوں کے اوپر برابر چمک رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جتنی تمازت کے ساتھ اس کے سامنے چمک رہا ہے اتنی ہی تمازت کے ساتھ اس کے سامنے چمک رہا ہے، مگر جب آپ دونوں مرر اور دونوں آئینوں کو دیکھو گے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایک میں چمکے گا مگر آب و تاب کے ساتھ نہیں، ایسے ہی تھوڑی بہت روشنی نظر آئے گی، اور دوسرے میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا. اہل اللہ اپنے دلوں پر محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے اپنے دلوں کو مانج کر صاف شفاف آئینے کی طرح بنا لیتے ہیں. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی معرفت کا عکس ان کے دل پر جب پڑتا ہے تو ان کے قلوب منور ہو جاتے ہیں، اور جیسے یہ آئینہ جو بالکل صاف ہے وہ سورج کو اپنے اندر اس طرح کھینچ لیتا ہے کہ جیسا یوں لگتا ہے کہ سورج اسی کے اندر ہے. اسی لیے جب کوئی شخص سورج کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہے سورج کی تمازت کی وجہ سے. تو صاف شفاف آئینے کو سورج کے سامنے رکھ کر کسی کی آنکھ کی طرف اگر اسے ریفلیکٹ کرو تو اس کی آنکھ پر اتنا ہی اثر پڑے گا. تو یوں سمجھو کہ اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کی پوری معرفت بزرگوں کے اور نیک لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے، اور جب ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت اتر جاتی ہے تو اللہ تعالی کے کلام کو جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں اتنا دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ کو جو پہچانے گا کامل درجے میں تو اللہ کی بات کو بھی کامل درجے میں پہچان سکے گا. اسی لیے بڑے بڑے مفسرین نے جو تفسیریں لکھی اور ان تفسیروں میں جو عجیب عجیب باتیں ہمیں ملتی ہیں جہاں تک ہمارا ذہن جاتا بھی نہیں ہے، ہمارا ذہن منتقل بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل چونکہ صاف تھے اس وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ کی معرفت کا عکس پڑتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی باتوں کا کامل درجے میں ادراک کر سکتے تھے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ اکابر جو ہیں چونکہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس لیے ان کی باتیں اللہ تعالی کے ارشادات کی روشنی میں بہت اعلی درجے کی ہدایات اور رہنمائی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں. اسی وجہ سے بزرگوں کے حالات کو پڑھنا چاہیے, بزرگوں کی باتوں کو پڑھنا چاہیے اور بزرگوں کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے. اس کے بڑے فوائد ہیں. تو اس وقت آپ کے سامنے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی کچھ مختصر مختصر باتیں پڑھ کر سنائی جائیں گی. اللہ تعالی سے قوی امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ نفع ہوگا. سب سے پہلی بات جو یہاں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا تقی الدین ندوی مظاہری نے حضرت سے طب پڑھنے کی اجازت طلب کی. مولانا تقی الدین ندوی صاحب جو ہمارے یہاں بھی تشریف لائے تھے, بہت بڑے عالم ہیں, ابو ظبی میں رہتے ہیں اور فن حدیث میں, حدیث کے سائنس میں بہت مہارت ہے, اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر انہوں نے بہت کام کیا ہے, تحقیق کا, ریسرچ کا. عرب علماء بھی ان کو بہت مانتے ہیں, بڑے عالم ہیں حدیث کے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت تعلق تھا انہیں, اور آج بھی بہت محبت سے یاد کرتے ہیں. تو مولانا تقی الدین ندوی مظاہری نے حضرت سے طب پڑھنے کی اجازت طلب کی. عالم ہو گئے اور عالم ہونے کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی کہ حضرت میں میڈیسن پڑھنا چاہتا ہوں. اب دیکھو جو لوگ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور بزرگوں سے تعلق دنیا کی خاطر نہیں, بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں دین کی خاطر. اور دین کی خاطر کا کیا مطلب؟ میں انہیں پوچھ پوچھ کر قدم اٹھاؤں گا, اس لیے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس راستے کے نشیب و فراز, اس راستے کی اونچ نیچ جو ان کو نظر آتی ہے مجھے نظر نہیں آتی. اس لیے میں پوچھ پوچھ کے قدم اٹھاؤں گا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ قدم اٹھاؤ تو میں سمجھوں گا کہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں, اگر وہ کہیں کہ قدم روک لو تو میں سمجھوں گا کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں. دیکھو بہت اہم بات ہے یہ, بزرگوں سے تعلق رکھا جاتا ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے, اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے. جیسے ایک ڈاکٹر سے تعلق رکھا جاتا ہے اپنی صحت کو درست رکھنے کے لیے, تو اس میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر جس دوا کے لیے کہے اس دوا کو لینا پڑتا ہے, جس دوا سے روک دے اس سے رکنا پڑتا ہے, جس غذا کے لیے کہے اسے کھانا پڑتا ہے, جس غذا سے منع کرے اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے. تو صحت میں کامیابی نصیب ہوگی. کسی کمپیوٹر کے ایکسپرٹ اور کمپیوٹر ٹیکنیشین کو بلایا جاتا ہے تو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ہمارا جو کمپیوٹر ہے, ہمارا جو کمپیوٹر کا سسٹم ہے, جو نیٹورک ہے وہ درست ہو. تو یہ اسی وقت ہوگا جب اس کی باتوں پر عمل ہوگا. تو بزرگوں سے اور علماء سے جو تعلق رکھا جاتا ہے اس کا واحد مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں, ہم سیدھے راستے پر چلیں, تاکہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے, دنیا کی خاطر نہیں. کہ ان سے ہم تعلق رکھیں گے تو ان کی دعاؤں کی برکت سے میری اولاد سیدھے راستے پر رہے گی. اولاد کو سیدھے راستے پر رکھنے کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو بھی تو سیدھے راستے پر رکھنے کی فکر کرو. اس لیے نہیں کہ دکان میں برکت ہوگی, اس لیے نہیں کہ میری فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تعلق رکھو آخرت کے لیے, اور آخرت کے لیے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو دوسری پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کے معاملے میں بھی رہنمائی لینے میں کوئی حرج نہیں, اور ان معاملات میں بھی دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں. ایک شخص ہے نا جو دین کو مقصد بنا کر تعلق رکھتا ہے اور ساتھ میں پھر دنیا کے جھمیلے بھی لا کر کے پیش کرتا ہے, یہ کوئی حرج نہیں ہے, یہ کوئی حرج نہیں. مگر ایک شخص جو ہے وہ صرف دنیا ہی دنیا لے کر کے آتا ہے اور مقصد ہی یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے تو میں دنیا میں جہاں کہیں پھنس جاؤں گا ان کی برکت سے اس سے نکل جاؤں گا, رزق کے کرائسز آئیں گے تو ان سے دعا کراؤں گا تو نکل جاؤں گا, بچوں کی طرف سے کوئی پریشانیاں ہوں گی ان سے دعا کراؤں گا تو نکل جاؤں گا, میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے ان سے دعا کرائیں گے تو نکل جائیں گے. یعنی دنیا مقصد یہ نہیں, مقصد دین ہو. اور بزرگوں سے علماء سے اگر تعلق ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھو. بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کا تو حال میرے بھائیو ایسا ہے کہ ان کے دلوں میں فطری اور طبعی طور پر علماء کی دشمنی ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے بہت آہوزاری کرنی چاہیے کہ اے اللہ آپ میرے دل میں علماء کی محبت پیدا کر دیجیے اور اس مصیبت سے مجھے نجات دیجیے. اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے, برا خاتمہ ہوتا ہے. یعنی محبت مت رکھو اگر نہ رکھنا ہو, مگر بغض بھی تو نہ رکھو, دشمنی بھی تو نہ رکھو, اور بلا وجہ دشمنی, بلا وجہ بغض. اور اس قسم کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے, اللہ حفاظت فرمائے بھائی, اللہ حفاظت فرمائے. یعنی وہ حقیقی معنی میں بیماری میں مبتلا ہے. اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اتنی ہی زیادہ دشمنی ہوتی ہے. چھوٹے کو برداشت کر لیتے ہیں, اس سے بڑے کو برداشت نہیں کر سکتے, اس سے بڑے کو اور برداشت نہیں کر سکتے. اور ہر وقت وہ علماء اور بزرگوں کی غلطیوں کی طرف نظر رکھتے ہیں, ان کو اچھائیاں نظر نہیں آتی, ان کو برائی ہی نظر آتی ہے علماء کی. جس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں علماء کی تنقید, علماء کی غیبت. تو اس قسم کی گفتگوؤں سے اس قسم کے لوگ جو سنتے ہیں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تو کم ہی بھائی توفیق ملتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے, کم ہی توفیق ملتی ہے. اور یہ اس گناہ کا وبال ہوتا ہے, اس گناہ کا وبال ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئک سینڈ میں اور دلدل میں پھنس جاتا ہے, وہ اس میں اندر غرق ہوتا ہی چلا جاتا ہے, توفیق نہیں ملتی. مگر کم سے کم دوسرے لوگ تو اس سے چوکن نہ رہے کہ ہمیں علماء سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے. علماء کی غیبتوں سے ہمیں کیا ملے گا, علماء پر تہمت دھرنے سے ہمیں کیا ملے گا. دین کی خدمت کرنے والے لوگ, دین کا کام کرنے والے لوگ, رات دن ایک کر کے کتنی کتنی بیچارے وہ محنتیں کرتے ہیں, وہ ہم نہیں دیکھتے. اور ان کی زندگی ایک ریموٹ اور ایک انڈیویجول قصہ لے کر کے, جسے ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, مصلحت کیا ہے. ہم لان تان کا بازار گرم رکھتے ہیں. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمی کی وجہ سے نہیں, قصدن جان بوجھ کر انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, مگر دوسرے لوگوں کو اس عالم سے, اس بزرگ سے دور رکھنے کے لیے شیطان انہیں استعمال کر جاتا ہے اور ایسی ایسی بےہدہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ. اس سے بھائی توبہ کر لو, توبہ کر لو. میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں, 45 سال میری عمر ہے, اس میں سے اگر بچپن کے 15-20 سال نکال دو تو ابھی 25 سال ہی تو ہوئے اس دنیا میں. اس چھوٹی سی عمر میں میں نے دیکھا, اس چھوٹی سی عمر میں بہت واقعات سنے بزرگوں کے, علماء کے, ہمارے زمانے کے علماء کے اور بزرگوں کے, جن میں سے بہت سے دنیا سے جا چکے, بہت سے ابھی حیات ہیں, کہ ان کی مخالفت کرنے والوں نے بہت مخالفت کی. اور پھر پچھلے ہمارے بزرگوں کے واقعات اور حالات جتنے بھی تاریخ میں گزرے ہیں, مگر میں نے ایک شخص ایسا نہیں پایا تاریخ میں, جن جن کے میں نے حالات پڑھے یا ہمارے زمانے کے بزرگوں میں سے, کہ مخالفین نے مخالفت کر کے اس کی عزت میں ایک رتی برابر نقصان پہنچایا ہو. بہت کوشش کی, بہت محنت کی, مگر کچھ نہیں ہو سکا. تو میری آواز اگر کسی ایسے کان میں اس وقت پڑ رہی ہے, تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ بھی ایڑیا رگڑ رگڑ کے دنیا سے جائیں گے, مگر کسی مولوی کا, کسی عالم کا آپ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. میں اللہ پہ وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہو کہ اہل علم کے درجات کو تو ہم بلند کرتے ہیں, اس کے درجات کو کون گھٹا سکتا ہے. تو اپنی عاقبت کو برباد نہیں کرنی چاہیے, بری نہیں کرنی چاہیے. علماء سے تعلق رکھنا چاہیے, محبت رکھنی چاہیے, اور اس مرض کو پہچاننا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کی حالت میں دنیا سے جائے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک, بہت ہی خطرناک. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمنی تو ہونی ہی نہیں چاہیے, محبت ہونی چاہیے. دیکھو میں آپ حضرات کو ایک بات بتاؤں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے, کسی کے بننے اور کسی کے بگڑنے میں کچھ اسباب کار فرما ہوتے ہیں. بھئی یہ ڈاکٹر بن گئے, کیسے ڈاکٹر بنے؟ اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا, مگر کوئی تو سبب ہوا ہوگا. تو کہ بھئی ان کے والد کو بچپن سے شوق تھا اور انہوں نے ان کی ذہن سازی کی تھی, تو دیکھو باپ کا دخل ہو گیا. یا یہ کہ ماں باپ کو تو اس کی طرف بالکل التفات نہیں تھا, مگر اسکول میں پڑھتے پڑھتے ان کی کسی سے دوستی ہو گئی, تو اس دوست کو شوق ہوا ڈاکٹر بننے کا, ان کو بھی شوق ہو گیا, انہوں نے اپنے ماں باپ کو سمجھا. یعنی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. بھئی یہ تو بڑے ذہین تھے اسکول کے زمانے میں, پھر یونیورسٹی جا کر کیا ہوا؟ تو کہ غلط دوستی مل گئی جس کی وجہ سے یہ برباد ہو گئی. بننے بگڑنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. تو ہمارا ظاہر میں جو کچھ مقام نظر آتا ہے, اللہ ہی حفظ و امان میں رکھے, صاحب البیت ادرا بما فی, ہماری اپنی حیثیت کیا ہے وہ ہم سے زیادہ دوسرا کوئی نہیں جانتا. باہر سے تو لوگوں کو سب کچھ بہت اچھا نظر آتا ہے, اللہ ہی فضل کا معاملہ فرمائے, بہت ہی نکما اور نالائق ہوں, مگر ظاہر میں جو کچھ مقام نظر آتا ہے, جو عزت نظر آتی ہے, جو محبوبیت نظر آتی ہے, جو مقبولیت نظر آتی ہے, اور پھر چھوٹی سی عمر میں اور بہت کم وقت میں اتنا سارا کام جو ہو گیا اور ہو رہا ہے, اور پورے ملک سے لوگوں کا آنا جانا, رجوع بزرگوں کا, اس کے پیچھے جو اسباب ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے. اس میں اگر مجھے کوئی یہ پوچھے کہ ٹاپ آف دا لسٹ کون سا سبب ہے, مجھے اگر کوئی پوچھے ٹاپ آف دا لسٹ کون سا سبب ہے تمہاری اس ترقی کا, تو میں کہوں گا کہ ٹاپ آف دا لسٹ جو سبب ہے وہ میرے والد صاحب کا اہل علم اور علماء اور بزرگوں سے محبت کرنا, ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہے. چھوٹے بڑے کسی بھی عالم کے ساتھ ملتے تھے تو احترام سے ملتے تھے, چھوٹی عمر کا. ہمارے والد صاحب کی عمر 65 سال ہے اور مل رہے ہیں 22 سال کے کسی عالم سے, او ہو جو احترام. مجھے یاد ہے کہ میرے بخاری شریف میں پہنچنے کے بعد, میں بخاری شریف میں جب پہنچ گیا اور بخاری شریف پڑھنے لگ گیا, تو بخاری شریف میں پہنچنے کے بعد سوائے اس کے کہ ان کو لیٹنے کی سونے کی ضرورت پڑی ہو میرے سامنے اور وہ لیٹ گئے ہوں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری زندگی میں انہوں نے کبھی بھی میرے سامنے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں. میرے بخاری شریف میں پہنچنے کے بعد علم کا اتنا زیادہ احترام ہے, تو میرا بیٹا مگر صاحب علم ہے, ٹیک لگا کر کبھی نہیں بیٹھے, حالانکہ بڑھاپا تھا. کوئی بھی عالم ہوتا تھا اس کا احترام کرتے تھے, گھر میں آتا تھا, کھلاتے تھے, پلاتے تھے, پکڑ کے لے جاتے تھے, چائے پلاتے تھے. تو خیر یہ ایک دوسرے موضوع, اور یہ تو بھائی یہ اس وقت جو ہے, اس سال تو میری طبیعت بیانوں کی طرف چل بھی نہیں رہی ہے, آخری اشرے میں پتا نہیں کیا نوعیت بنتی ہے, مگر اصل کام کی باتیں یہ ہیں, لمبی لمبی تقریروں کی اصل یہ کام کی باتیں ہیں کہ ان کو ہم غور کر کے اس کو سنیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بھائی بزرگوں اور علماء کی دل میں نفرت مت لاؤ, محبت رکھو ان سے, اور محبت رکھ کر اگر کسی سے تعلق ہو سکے, تعلق بڑھ سکے, تو اسے خوب بڑھاؤ, کام آئے گا, کام آئے گا. دیکھو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, چھوٹی سی مثال دوں. ایک فطری چیز ہے کہ ان سے تعلق کم ان سے زیادہ, تو جن سے تعلق کم ہوتا ہے اس کے معاملے میں فکر بھی کم. ایک فطری چیز ہے, اس لیے کہ یہ خدا نہیں انسان ہے, جس سے تعلق کم اس سے اس کی فکر کم, جس سے تعلق زیادہ اس سے اس کی فکر زیادہ, ایک فطری تقاضا ہے. تو ہمارے متعلقین میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 24 گھنٹے کی فکر سوار رہتی ہے کہ بیچارے کا انتقال ہو گیا, بیچارے کا انتقال ہو گیا. اب 24 گھنٹے کئی دنوں تک فکر سوار رہتی ہے, تو دعا کر رہے ہیں, اسال ثواب کر رہے ہیں, اور جہاں کہیں بیٹھتے ہیں تو ان کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا ہے, سب دعا کرنا. بھائی ان کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا خیال رکھنا. اب روڈ سے جو متعلقین ہیں ان میں سے کسی کے ٹیلی فون آ جاتے ہیں تو وہاں ان صاحب کو کوئی پہچانتا بھی نہیں جن کا انتقال ہو گیا، مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی مسجد میں اس نام کا ذرا اعلان کرا دینا. آپ دنیا داروں کے ساتھ اگر تعلق رکھیں گے تو دنیا داروں کو آخرت کی جتنی فکر ہوگی اتنی ہی وہ آپ کے لیے فکر کریں گے. آپ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں دین کی کتنی فکر ہے وہ ذرا دیکھ لیجیے. اسے تو اپنے مرنے کی فکر نہیں ہے، اسے اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر کی وہ کیوں فکر کرے گا؟ اور جب ان لوگوں سے آپ تعلق رکھیں گے جنہیں قبر کی فکر ہے، جنہیں آخرت کی فکر ہے، جنہیں اللہ کی پکڑ کی فکر ہے، تو جب آپ قبر میں جائیں گے تو وہ رو دھو کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے کہ اے اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیجیے. اور انسان ہے، فطرت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر ہماری بدعنوانی کی وجہ سے کسی اللہ والے کا، کسی عالم کا، کسی بزرگ کا دل مقدر ہوا اور فرض کر لیجئے کہ نماز جنازہ اسی کو پڑھانی آئی، تو پوری کوشش کے باوجود بھی وہ دل سے دعا کیسے کر سکے گا؟ پوری کوشش کے باوجود اس کا دل تو رنجیدہ ہوگا، اور یہ فطری تقاضا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحمت للعالمین تھے، مگر دل پہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک دھبا تھا قتل حمزہ کی وجہ سے. تو جب وہ اسلام قبول کیا تو کیا فرمایا آپ نے کہ وحشی جب تک میں زندہ رہوں میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا حمزہ مجھے یاد آ جاتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے کہ کچھ بشری تقاضے ہیں، اس سے اہل علم اور بزرگوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. یہ ان کو ہماری گفتگو کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، یہ تو بات ہو گئی. لیکن اصل بات جو تھی آپ حضرات کے لیے، یہاں اکثریت محبت رکھنے والوں کی بیٹھی ہوئی ہے، جو علماء سے بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس کو نعمت سمجھو اور اللہ تعالیٰ سے خوب شکر ادا کرو گے اللہ اپنے آپ کے ولیوں اور آپ کے قرآن اور آپ کے نبی کے فرمان کے حاملین کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا کی، ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں آپ کا. تو ان لوگوں کو تعلق رکھنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے، اس تعلق کو بڑھاؤ اور آخرت کے لیے، آخرت کی رہنمائی، اور اس میں آدمی بچ جاتا ہے. تو مولانا تقی الدین ندوی جب نئے نئے فارغ ہوئے اور عالم ہوئے تو اس وقت انہیں ڈاکٹر بننے کا شوق ہوا. اب ممکن ہے کہ طب یونانی کا شوق ہوا ہوگا، جو بھی ہو میڈیسن کا شوق ہوا. اگر وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رہنمائی نہ لیتے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی ان سے فرمایا اس پر عمل نہ کرتے تو آج وہ ابو ظبی میں بیٹھ کر حدیث کی خدمت نہ کر رہے ہوتے، وہ ڈاکٹری کی لائن میں لگ چکے ہوتے اور حدیث پتہ نہیں کہاں ہوتی. اور پھر یہ ایسے وقت پر وہ خط لکھ رہے ہیں جب معاشی تنگی میں ہے، رزق کی شدید تنگی، اسی لیے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں مولوی بن گیا ہوں اور مولوی کی نوکری سے جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے وہ میرے بال بچوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں طب کر لوں تاکہ کچھ فلوس میں اضافہ ہو جائے اور میرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے. اب یہ وہ شخص ہے جو جوانی کے اندر علم حاصل کیا ہے مگر وہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ اتنا کلیئر نہیں ہے ان کے سامنے، اور لکھ رہے ہیں کس پر؟ اس شخص پر جس کے لیے اس راستے پر رات اور دن برابر اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس راستے میں کیا ہے اور کیا نہیں. تو مولانا تقی الدین ندوی مظاہری نے حضرت سے طب پڑھنے کی اجازت طلب کی تاکہ معاشی حالات درست رہیں. اور اعزا کا اصرار بھی ہے، یہ لکھا کہ بھائی رشتے دار بھی بہت تنگ کرتے ہیں کہ بھائی تو مولوی ہو گیا اور 200 روپیے کی تنخواہ مل رہی ہے، کچھ اور کر لے. تو ادھر ان کا بھی اصرار اور خود بھی چاہت. اس پر حضرت کا حسب ذیل جواب آیا، عزیز گرامی قدر سلمہ بعد سلام مسنون. یہ حضرت شیخ کا جواب دیکھیے، تمہارے اس خط سے مسرت کے بجائے قلق ہوا. تمہارے اس خط، خط جب کسی کا پہنچتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس خط سے خوشی کے بجائے مجھے تکلیف ہوئی. تمہارے اس خط سے مسرت کے بجائے قلق ہوا. تم نے لکھا ہے کہ علم دین کے حصول سے معاشی حالت درست نہیں ہوتی، اس لیے طب پڑھنے کا خیال ہے. کہتے تمہارے ذہن میں شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی پڑھ رہے تھے، ابھی طالب علم تھے. تو کہتے تم نے یہ لکھا ہے کہ علم دین کے حصول سے مالی حالت معاشی حالت درست نہیں ہوتی. تم نے یہ لکھا ہے کہ میں اگر عالم بن جاؤں گا تو مالی اعتبار سے کمزور رہوں گا, اس لیے میں طب پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے لکھا کہ اولاً علم دین کا موضوع معاد ہے نہ کہ معاش. کہا کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں علم دین اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کو روزی کمانے کا ذریعہ بناؤں گا. یہ سوچنا, یہ تمہارے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. بھائی جب یہ خیال آیا کہ علم دین اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ علم دین پڑھ کر خدمت کروں گا تو اتنی تنخواہ ملے گی, تو تنخواہ ملے گی نہیں ملے گی یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ علم دین تنخواہ کے لیے نہیں پڑھا جاتا. علم دین پڑھا جاتا ہے معاد کے لیے, معاد کا مطلب آخرت کے لیے, معاش کے لیے نہیں, روزی کے لیے نہیں. علم دین کا موضوع معاد ہے نہ کہ معاش. احمق اور دیوانے ہیں وہ لوگ, بے وقوف ہیں وہ لوگ جو علم دین کا موضوع معاش بناتے ہیں. علم دین تو معاد کے لیے پڑھا جاتا ہے, آخرت کے لیے, معاش کے لیے, روزی کے لیے نہیں. علم دین جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ معاد کے لیے ہے, معاش کے لیے نہیں. اس لیے علم دین پڑھنے والے کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میرے فارغ ہونے کے بعد مجھے تنخواہ کتنی ملے گی, یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے. بھائی سمجھ میں آیا, ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین بنتا ہے وہ روزی کے لیے بنتا ہے, یہ آخرت کے لیے نہیں. ایک ڈاکٹر جو بنتا ہے وہ روزی کے لیے بنتا ہے, آخرت کے لیے نہیں. ایک آرکیٹیکٹ بنتا ہے روزی کے لیے, اسے تو سوچنا چاہیے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو میری تنخواہ 25,000 پاؤنڈ ہوگی اور آرکیٹیکٹ بنوں گا تو میری 50,000 پاؤنڈ ہوگی, اس لیے مجھے آرکیٹیکٹ بننا چاہیے, اسے تو یہ سوچنا چاہیے. ایک شخص عالم دین بنتا ہے وہ معاش کے لیے نہیں, فلوس کے لیے نہیں, وہ تو آخرت کے لیے بنتا ہے, معاد کے لیے. تو اسے یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ اس سے مجھے تنخواہ کتنی ملے گی, کم یا زیادہ, یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی پھر علماء تنخواہ کیوں لیتے ہیں, علماء تنخواہ کیوں لیتے ہیں, پھر امامت کی تنخواہ ہوتی ہے, پڑھانے کی تنخواہ ہوتی ہے. تو بھئی تنخواہ اس لیے ہے کہ اگر یہ تنخواہ نہ لیں تو یہ اپنا پیٹ کیسے بھریں, اور یہ تنخواہ نہ لیں تو ان کے بیوی بچوں کو کیسے پالے. بھئی یہ تنخواہ لیتے ہیں اس لیے کہ اگر ان کی تنخواہ بند کر دی جائے کہ فی سبیل اللہ امامت کراؤ, فی سبیل اللہ بچوں کو پڑھاؤ, فی سبیل اللہ مدرسے میں پڑھاؤ, تو پھر یہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے کس طرح. جب بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں تو وہ دوسرے دن آ کر مدرسے میں کہیں گے کہ اب میں نہیں آ سکتا, مجھے فیکٹری میں جانا پڑے گا. ظاہر ہے اب جب یہ فیکٹری کی طرف رخ کریں گے سب اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے, تو آپ حضرات کو دین سکھانے والا کون رہے گا. اس لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ علماء کو اسلامی حکومت جب تک تھی اس وقت تک یہ تنخواہ نہیں لیتے تھے, بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا تھا, الاؤنس ملتا تھا. اب اسلامی حکومت نہیں ہے تو ان کو تنخواہ دینی چاہیے. اور حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو بہت عجیب بات لکھی ہے, یہ علماء کے لیے مزے کی ہے, بہت عجیب بات. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ گھر میں جو بیوی ہے, بیوی اس کی ساری ذمہ داری شوہر پر ہے. اب شریعت سے اگر پوچھا جائے کہ شوہر کے ذمہ اس کی ذمہ داری کیوں ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ اس لیے کہ یہ شوہر کی وجہ سے محبوس ہے, یہ اپنا کچھ نہیں کر سکتی شوہر کی وجہ سے, یہ شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, یہ شوہر کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ اپنا کچھ نہیں کر, جب کچھ نہیں کر سکتی شوہر کی وجہ سے, تو شوہر کو یہ کہا گیا کہ چونکہ تیری وجہ سے یہ کما نہیں سکتی تو اب تو کپڑے تو ہی پہنا, یہ تیری وجہ سے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتی تو تو اسے کھلا پلا, اگر یہ محبوس نہ ہوتی, تیرے نکاح میں نہ آتی, تیری خدمت میں نہ لگتی, تیرے بچوں کی فکر میں نہ لگتی, تو یہ کام پر جا کر کے اپنا گھر بھی بنا سکتی تھی, مگر تیری وجہ سے محبوس ہے اس لیے اب گھر کا بھی انتظام کر. تو حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء امت کی وجہ سے محبوس ہیں, علماء امت کی وجہ سے محبوس ہیں, وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر وہ ادھر ادھر چلے گئے تو امت کی ضرورت کون پوری کرے گا. वो ना दुकान खोल सकते हैं ना फैक्ट्री में जा सकते हैं। अगर वो फैक्ट्री खोलकर बैठ गए, दुकान खोलकर बैठ गए, तो उम्मत की जरूरत कौन पूरी करेगा? तो ये फैक्ट्री और दुकान इसलिए नहीं खोल पाते कि उम्मत की जरूरत पूरी करनी है, और उम्मत की वजह से अगर ये महबूस हैं तो इनका नफका भी उम्मत की जिम्मे जरूरी है। ये उम्मत की जिम्मेदारी है कि उनकी खुराक की, उनके कपड़ों की, उनके घर बार की फिक्र करें, मगर कहां फिक्र करती हूं। तो दूसरी बात यह कि अगर उलमा पढ़ाकर और इमामत करा के कुछ तनख्वाह ले भी लेते हैं तो लोग क्या दे डालते हैं, है भाई? तनख्वाह का मैयार आप देखिए, एक इमाम की तनख्वाह को देखिए और बाहर एक टीचर की तनख्वाह को देखिए। दारुल उलूम में जो असातिदा पढ़ाते हैं बड़ी बड़ी किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिर्मिजी शरीफ, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो आप जाकर के देखिए। रातों को डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन बजे तक मुताला करना पड़ता है, किताबों को देखना पड़ता है, फिर जाकर के आदमी पढ़ा सकता है। किसी यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी हमारे यहां मुदर्रिस को करनी पड़ती। एक एक दिन में छह छह सबक पढ़ाता है वो, और क्या मिलता है वे? पूछो उनसे बेचारों को। हमारे मदरसे की मैं बात करता हूं आपको, रियाजुल उलूम की, रियाजुल उलूम 1997 से वजूद में आया है। हमारी स्टाफ में से अक्सर असातिदा आज तक रेंटेड अकोमोडेशन में है, उनके पास सलाहियत ही नहीं है कि वो अपना घर खरीद सके, और उनमें यह भी सलाहियत नहीं कि कर्ज लेकर घर खरीद सके। इसलिए कि सबसे पहली फिक्र यह होती है कि तनख्वाह इतनी कम है कि इतनी बचत कब होगी कि हम कर्ज अदा कर सकेंगे। तो जो कुछ उनको मिलता भी है वो बहुत मामूली मिलता है, कोई ऐसा आप मत समझे कि उनको हम बहुत कुछ दे डालते हैं। और अगर किसी मस्जिद में कमेटी हो और उस जनरल मीटिंग के अंदर एजेंडा के अंदर यह बात आ जाए कि इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ानी है, तो बढ़ानी भी कितनी होती है? 25 पाउंड बढ़ानी होती है 5 साल के बाद, मगर उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उतना डिबेट नहीं होता जितना उस जनरल मीटिंग में होता है। किसके लिए? जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं। किसके लिए? जो हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत करता है। किसके लिए? जो हमारी नमाज जनादा पढ़ाएगा और कब्र में डालने के बाद अल्लाह से हमारे लिए दरखास्त करेगा कि अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे। उसकी तनख्वाह के लिए हमारे दिल तंग होते हैं, हर चीज में वसात, मगर इमाम की तनख्वाह के बारे में हमारा दिल बहुत तंग। अल्लाह ताला भाई हिफ्ज़ो अमान का मामला फरमाए। तो खैर, अर्ज करने का मंशा है कि इल्मे दीन का मौजू माद है न कि माश। अहमक और दीवाने हैं वो लोग जो इल्मे दीन का मौजू माश बनाते हैं। अब देखो भाई, हजरत आगे क्या फरमाते हैं, मेरा भी तजर्बा है और बहुत सों को देखा है कि इल्मे दीन की बरकत से अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको वो कुछ दिया जो बहुत से तीब और इल्मे जदीद पढ़ने वालों को हासिल नहीं। पहले तो हजरत ने देखो सफाई कर दी, जहन बनाया कि आप इसको कंपेयर ही ना कीजिए दूसरी चीज के साथ कि मैं अगर आलिम बन जाऊंगा तो मेरी तनख्वाह इतनी होगी और डॉक्टर बनूंगा तो इतनी होगी। इसलिए कि इल्म हासिल आखिरत के लिए किया जाता है, तनख्वाह के लिए नहीं। मगर अब फरमाते हैं हजरत कि अगरचे इल्म दीन आखिरत के लिए पढ़ा जाता है, मगर मेरा तजर्बा है, हजरत फरमाते हैं, और मैंने बहुत सों को देखा कि अगरचे इल्म दीन आखिरत के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इल्म दीन पढ़ने वालों को अल्लाह इतनी दुनिया दे देते हैं कि वो डॉक्टरों को भी नहीं देते। कोई इसका तजर्बा करके तो देखे। तो मेरा भी तजर्बा है और बहुतों को देखा है कि इल्म दीन की बरकत से अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको वो कुछ दिया जो बहुत से तीब और इल्म जदीद पढ़ने वालों को हासिल नहीं। भाई समझ में कुछ आ रहा है? हाँ। दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी फिर भी अल्लाह लाकर के कदमों में डाले। दीन की बरकत से कहां कहां के असफार हो जाते हैं दीन के नाम पर, और लोग कैसी कैसी खिदमतें करते हैं। एक बेताज का बादशाह होता है, आलिम रब्बानी जो है उसके सर पर ताज नहीं होता, मगर वो बादशाह हारून रशीद बहुत बड़ा खलीफा गुजरा है। वो एक दिन अपने कमरे में लेटने के लिए गया कि अचानक बहुत जोर की आवाज आई, ऐसी आवाज आई जैसा कि बगदाद पर کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، جب دشمن حلہ بولتا ہے تو اس زمانے کے اعتبار سے تلوار وغیرہ کا زمانہ تھا، تو آواز آتی تھی کہ بہت بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، ایسی آواز آئی. تو ہارون رشید جلدی سے چوکنا ہو گیا اور باہر جو سپاہی تھا اسے روانہ کیا کہ بھائی جا کر کے دیکھو کس سمت سے حملہ ہوا ہے. اور اس زمانے میں تو خلیفۃ المسلمین خود میدان میں اترتا تھا. جلدی جلدی اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس کرنا شروع کیا. زبیدہ سب دیکھ رہی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد سپاہی آئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ فکر نہ کیجیے، کوئی حملہ وملہ نہیں ہوا ہے، سب چھان بین ہو گئی ہے، ایسی کوئی فکر کی بات نہیں. تو کہا اتنی زور سے جو آواز آئی ہزاروں انسانوں کی بغداد میں، یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ اصل میں آج بغداد میں ایک محدث آئے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، امام بخاری کے استاد، کہ عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد اعلان ہوا ہے کہ آج درس حدیث ہوگا. تو ہمارے ملک کے جو طالبین حدیث ہیں، علماء ہیں، وہ دور دور سے جمع ہو گئے ہیں اور ہزاروں کا مجمع ہو گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہوا یہ کہ درس دیتے دیتے عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آ گئی. چھینک آ گئی تو چھینک پر انہوں نے کہا الحمدللہ. تو ان کے الحمدللہ کہنے کی وجہ سے پورے مجمع نے بے ساختہ یرحمک اللہ کہا. تو مجمع اتنا بڑا ہے اور اس بڑے مجمع نے اتنی محبت سے یرحمک اللہ کی دعا ان کو دی ہے کہ اس کی آواز آپ کے کانوں میں آئی جسے آپ نے لشکر کا حملہ سمجھ لیا ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے. اب ہارون رشید یہ سن کر کے بہت غور و فکر میں چلے گئے کہ عجیب بات، اتنا بڑا مجمع کہ یرحمک اللہ اتنی زور سے بلند ہوئی. تو زبیدہ بھی علم دوست تھی، ہارون رشید بھی علم دوست تھا. زبیدہ نے کہا کہ ہارون ایک بات میں تمہیں بتاؤں، اصل حکومت تو اس ملک میں عبداللہ ابن مبارک کی ہے، تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، دلوں پر راج کرنے والا تو عبداللہ ابن مبارک ہے. تو بے تاج کے بادشاہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت پیدا ہو جاتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا بھی تجربہ ہے اور بہتوں کو دیکھا ہے کہ علم دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو وہ کچھ دیا جو بہت سے طب اور علم جدید پڑھنے والوں کو حاصل نہیں. میں ایک دفعہ پناما گیا تھا تو وہاں کراچی کے ایک حاجی صاحب ہیں، مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں اور بہت ظریف الطبع ہیں، علماء سے بہت محبت رکھنے والے، مگر طبیعت میں ظرافت ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. وہ میرے ساتھ ان کو بہت انس ہو گیا. تو روزانہ کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی تھی، تو دعوت ہوتی تھی تو ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی 25-50 آدمیوں کو، پناما میں بہت مہمان نوازی ہے، ضیافت کا بہت ماشاءاللہ، ایک ایک آدمی کی دعوت میں 25-25-50-50 آدمیوں کو ہر جگہ پر بلانے کا ان کا یہاں رواج ہے. تو ایک دن کھانے سے فارغ ہوئے تو حاجی صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، مولویوں کو لوگ دعوت کیوں بہت کھلاتے ہیں. ایسی مذاق میں مجھے چھیڑا انہوں نے، کہا مولویوں کو بس دعوت پر دعوت ان کی پڑتی ہے، دعوت پر دعوت پڑتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم لوگوں کی دعوتیں اس لیے بہت پڑتی ہیں کہ تاکہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے جوانی میں سستی کی تھی اور دارالعلوم میں وقت نہیں گزارا تھا، ان کو زندگی پر حسرت اور افسوس رہے کہ کاش کہ ہم نے بھی پڑھ لیا ہوتا جیسے آپ کو ابھی ہو رہا ہے. دیکھو کتنی جلن آپ کو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ظرافت ہم نے بات کی، پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا حاجی صاحب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا جو اصل جواب ہے وہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا اصل جواب یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں کو علماء کی روزی کی فکر ہے. ہر شخص کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ مہرا پوریا نے مولوی بنا ہو تو یہ کھائے گاندھی. ہاں دیکھ لیجیے، اچھے اچھے گھرانے کے لوگوں کو ہم نے دیکھا، اچھے اچھے متشرع متدین، پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے. بچہ کہتا ہے کہ مجھے عالم بننا ہے تو فوراً اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھی دکھ رہا تو کھائے گاندھی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھئی امت کے ہر طبقے کو مولویوں کی فکر ہے، تو مجھے 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک تو مولوی ایسا بتاؤ جو بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو. یعنی کچھ اسٹیٹسٹکس تو ہونے چاہیے نا جب آپ بات کرتے ہیں کہ میں مولویوں کی روزی، ایک مولوی ایسا بتاؤ جو بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم علماء کو بہت زیادہ کھلا کر آپ لوگوں کے ذہنوں کو صاف کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانے میں پیچھے مت رہنا. اس لیے کہ میں میرے کلام پڑھنے والے پر روزی کو اس طرح نچھاور کرتا ہوں کہ یہ کہاں جہاں کہیں بھی جاتا ہے تو یہ اکیلا نہیں کھاتا, اس کی برکت سے اور بھی 50 کھا لیتے ہیں. دیکھ لیجئے آپ بزرگان دین جہاں کہیں جاتے ہیں ان کی برکت سے کتنے لوگوں کو کھانا ملتا ہے, دعوتیں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کتنے لوگ کھاتے ہیں. اور پھر بے نیازی اور استغنا کے ساتھ. آپ ایسا مت سمجھیے کہ مولوی دعوت کی تلاش میں رہتے ہیں, دور دور سے آپ دیکھتے ہیں اس لیے آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے, ذرا قریب آ کر کے بھی تو دیکھو کہ کتنے ناز نخروں کے ساتھ یہ دعوت قبول کرتے ہیں, کتنے ناز نخروں کے ساتھ یہ ہدیے قبول کرتے ہیں, ذرا قریب آ کر کے تو دیکھیے. تو اللہ بہت دیتا ہے, بہت دیتا ہے, بہت دیتا ہے. میں انڈیا گیا ابھی تو وہاں مدارس میں میرے بیانات ہوئے, تو انڈیا میں چونکہ غربت ہے, غریب لوگ مدرسوں میں زیادہ ہوتے ہیں, تو تھوڑے انفیریورٹی کمپلیکس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی ہم غریب لوگ ہیں, مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, کیا ہوگا ہمارا. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو ہم انگلینڈ چلے گئے انڈیا سے تو ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے تھے, عالم بننے کا بھی اور ڈگری کا بھی, اور الحمدللہ دونوں جگہ پر اول نمبر سے پاس ہوتے تھے. اسی اسکول میں ہم پڑھتے تھے, اول نمبر سے پاس ہوتے تھے اسکول میں بھی مدرسے میں بھی. ہمارے والد صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا. اس وقت ہمارا بچپنا تھا, ان کی تقلید کر کے ہم چلے گئے, مگر اب کچھ شعور بھی آیا تھوڑا بہت. تو اب جب بہت غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے, سب سے بہتر فیصلہ ہمارے لیے کیا. پتہ نہیں ہم مسٹر بنے ہوئے ہوتے تو ایمان کے لالے پڑ چکے ہوتے اب تک میں, فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے ہوتے, اور پتہ نہیں دنیا کے پیچھے کتنی ٹھوکریں کھاتے اور کتنی ذلت اختیار کرتے. اور یہ جو راحت کی زندگی, عزت کی زندگی, احترام کی زندگی, سیٹسفیکشن کی زندگی, تسلی کی زندگی کہ بھائی اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں, کتنا سیٹسفیکشن ملتا ہے. تو خیر حضرت فرماتے ہیں کہ میرا بھی تجربہ ہے اور بہتوں کو دیکھا ہے کہ علم دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو وہ کچھ دیا جو بہت سے طلب طب اور علم جدید پڑھنے والوں کو حاصل نہیں. اور آگے پھر حضرت فرماتے ہیں علماء کو نصیحت, اور اگر دنیا نہ بھی حاصل ہو تو اصل تو مالک کی رضا ہے. بھائی علم پڑھنے کے بعد اگر دنیا حاصل نہ بھی ہو تو کیا ہوا, اللہ تو راضی ہو جائے گا. اور اگر دنیا نہ بھی حاصل ہو تو اصل تو مالک کی رضا ہے. لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین, عجیب شعر ہے, لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین, یعنی میں عالم بنوں اور عالم بننے کے بعد دنیا سے محروم رہوں اور پوری دنیا میرے بارے میں یہ سمجھتی رہے کہ یہ بیچارہ محروم القسمت ہے, یہ تو بہت اچھا ہے, مگر اللہ یہ نہ کہے کہ یہ میری مجلس کے قابل نہیں ہے. لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین, وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگ سمجھتے رہے, لوگ سمجھتے کوئی فکر نہیں, مگر اللہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے قابل نہیں رہا. تو دنیا نہیں ملے گی مگر اللہ کے قابل تو ہو جائے گا. مولانا تقی الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اس خط کے بعد طب پڑھنے سے طبیعت میری ہٹ گئی. بھائی کیوں ہٹ گئی؟ اس لیے کہ خط لکھا تھا اوپر اوپر سے دکھانے کے لیے نہیں. آج کل تو مشورہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ حضرت آپ سے مشورہ ہے, اور پہلے ہی سے طے کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. مشورہ پوچھا تھا اس سے کہ حضرت جو فرمائیں گے وہ کریں گے, تو نیت صحیح تھی, اس سے خط آیا تو طبیعت ہٹ گئی. اس کے بعد وہ پڑھتے رہے اور پڑھ کر کے کہاں کہاں شیخ الحدیث ہوئی اور کہاں کہاں پڑھایا, اور ابھی حضرت جو بذل المجہود اور اوجز المسالی وغیرہ پر جو تعلیقات کا کام کیا, تحقیق کا کام کیا, کیا اللہ نے ان سے کام لیا. اگر چلے گئے ہوتے ادھر تو آج ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں, اور آج پوری دنیا ان کو پہچانتی, عرب عجم دونوں جگہ پر. شیخ تقی الدین ندوی اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خوب توجہ رہی ان پر. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.